نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم برادران اسلام شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور مسلمان کو رجب سے رمضان کا انتظار ہونا چاہیے دو مہینے پہلے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبانا و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچنا اور رمضان کا ملنا بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اپنے دوستوں میں سے، جاننے پہچاننے والوں میں سے ایک خاصی تعداد آپ کو ایسی ملے گی قریب اور دور میں کہ جو گزشتہ رمضان کو پہنچے تھے لیکن وہ اس رمضان کو نہیں پہنچ سکے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ رمضان آنے سے پہلے اور کون نہیں پہنچ سکے گا۔ اس دنیا کا حال ہی کچھ ایسا ہے کہ غیر یقینی صورتحال سے آدمی دوچار رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کا سفر درپیش ہوتا ہی رہتا ہے اس دنیا سے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پھر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک عبادت کا موسم ہے، روزے رکھنے کا موسم، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کا، ترابی پڑھنے کا موسم، قرآن پاک کی تلاوت کا موسم، صدقہ اور خیرات کا موسم، زکوٰۃ نکالنے کا موسم۔ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، تو مسلمانوں کی عام عادت رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی ہوتی ہے۔ اور غمخاری کا موسم، ہمدردی کا موسم، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا موسم، اور مشقت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کی حلاوت اور لذت پانے کا موسم۔ ایک ہے خوشی میں آپ عبادت کریں اور اس میں آپ کو کوئی زیادہ دشواری نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ دشواری کے ساتھ اور تکلیف اٹھا کر آپ عبادت کریں، ایسی تکلیف جو غیر اختیاری طور پر آپ کو پیش آئی ہو، اس میں ایک حلاوت ہے۔ جب آدمی محبوب کے لیے ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو مشقت ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تو اس کی ایک لذت آتی ہے، اس میں ایک سرور آتا ہے، اس میں کہ میں نے یہ کیا، اپنے محبوب کے لیے میں نے یہ کیا۔ دن بھر جاب کرنے کے بعد جو کچھ حال ہوتا ہے دوستوں کا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں آدمی جاب نہیں کرتا بلکہ پیسے بنانے کی مشین بنتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گنے کا رس نکالنے کی مشین ہوتی ہے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، نچوڑ دیا جاتا ہے، تھک تھکا کے آگے طبیعت کتنی ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر اس پر روزے کا لوڈ، روزے کے ساتھ ایسا کیا تو اور طبیعت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور جب بھوک پیاس کے بعد آدمی کھانا کھاتا ہے ایک دم، تو اس سے طبیعت ایک دم ڈھیلی ہو جاتی ہے، آدمی کی لوز ہو جاتی ہے، بوجھ ہو جاتا ہے طبیعت پر، اس کا ایک بوجھ، تین تین بوجھ ہو جاتے ہیں افطار کے وقت میں آدمی پر، کھانے کے بعد، بھوک کے بعد جب آدمی کھاتا ہے تو ذرا زیادہ کھا لیتا ہے، اور طبیعت وزن ہو جاتی ہے. کل ہی میں نے دیکھا کہ طبیعت میری شوگر ایک دم کم ہو گئی 73, مطلب اور کم ہو رہی تھی, میں نے جلدی سے کھا لیا. پھر ایک گھنٹے کے بعد میں یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب شوگر ٹیسٹ کی تو 305. تو جو لوڈ ایک دم پڑتا ہے تو پھر پریشر بھی ایک دم پڑتا ہے. تو جاب کا برڈن, روزے کا برڈن, ایک دم لوڈ بھر لینے کا برڈن, ویسے بھی رفتار میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دنیا بھر کے پکوڑے, دہی بڑے اور کھانی نہیں کھانی, جنک, بچوں کو تو منع کرتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھاؤ, لیکن رمضان میں ہم خود اپنا ایکسپشن لے لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو جنک فوڈ کے لیے, ادھر کا ادھر کھا کر. پھر اس کے بعد میں زائد نماز پڑھنے کا برڈن, 20 رکعت پڑھنے کا. فرض نماز تو پڑھنا ہے ہی, 20 رکعت پڑھنا ہے, اور 20 رکعت بھی ایسے نہیں پڑھنا ہے, اس میں قرآن پاک سننا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا لمبا کر دیا, سورہ وضحا سورہ المشرا سے آگے ذرا سا پڑھ دیے تو بعض مرتبہ مصلی بولتے کہ یار آپ نے تو آج تراویح شروع کر دی تھی, آج آپ نے کیا سورہ بقرہ شروع کر دی تھی, قرآن پاک ختم کر کے ہی آپ رکوع کرنا چاہ رہے تھے, ایسا سوال کرتے ہیں لوگ بعض مرتبہ دوستانے میں. اب وہاں واقعتاً یہ ہے کہ صاحب سوا پارا, ڈیڑھ پارا, پونے دو پارے, دو پارے سننے ہیں. اس میں ایک لذت ہے ایمان والے کو, آپ کو نہیں پتا, آپ محسوس کرتے ہوں گے اس بات کو کہ جب برڈن پہ برڈن, برڈن پہ برڈن, پھر اس کے بعد اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے بندہ, پھر اس میں ایک لذت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو فرمانے لگے اللہ مجھے زندگی کی رغبت تھی, میں چاہتا تھا کہ اور زندہ رہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ باغات بناؤں, عیش کروں, انجوائے کروں, نہیں, اس لیے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں, گرمی میں روزے رکھوں آپ کے لیے, اور تپتی ہوئی گرمی میں میں آپ کے لیے روزہ رکھ کے پیاس برداشت کروں, اور آپ کے راستے میں دشمنوں سے لڑوں, اور اس میں جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان کو جھیلوں, کیونکہ اس کی ایک لذت ہے, اور اس لذت کا جو ثواب ملے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کا ایک موسم آ رہا ہے میرے دوست, اس کے لیے رمضان سے ہی آدمی کو مائنڈ بنانا ہوتا ہے, ذہن بنانا, مائنڈ بنانا, پریپیئر ہونا, ایڈجسٹ کرنا, اور یاد رکھو پورے 20 رکعت پڑھنا, 8 رکعت خالص غلطی ہے, یہ لوگوں نے جہالت میں چکر دیا ہوا ہے لوگوں کو. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہی نہیں, اور اس سے آگے بھی ایک بات بول دیا کرتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھنے والے کے مقابلے میں سونے والا زیادہ مزے میں ہے, 8 رکعت کے مقابلے میں سو جانے والا نہیں پڑھ کے وہ زیادہ مزے میں ہے, اس لیے کہ 8 پڑھنے والا بدل رہا ہے ایک ترتیب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک آئی بدل رہا ہے, یہ آدمی نہیں بدل رہا ہے. تو بدلنے نہیں بدلنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. 20 پڑھو رکعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک 20 رکعت تراوی ہیں, اس سے کم تراوی کا کوئی تصور نہیں رہا کسی امام کے پاس بھی, اس سے ایکسٹرا کا ہے. امام احمد کے پاس 36 کی روایت ہے, امام مالک کے پاس 40 کی روایت ہے, کیونکہ امام مالک کے پاس میں جو تسبیحہ ہو ترویحہ ہوتا ہے نا 4 رکعت کے بعد کا, وہ اتنا کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے اتنا دیا جائے, اور اس میں 4 رکعت آدمی انفرادن پڑھے تو 40 ہوتے ہیں پورے ان کے پاس. تو غرض یہ ہے کہ وہ تو کام کا ہی, کام کے ہی دن آ رہے ہیں, اور اس میں آدمی کام چرا ہے, بھائی کام نہیں ہوتا تو اللہ سے معافی مانگو, لیکن بدلو تو مت, چینج نہ کرو اس کے آئیڈیا کو. غرض یہ ہے کہ یہ وقت آ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ سال شروع کرتے ہیں 15 شعبان سے, تو اس کے حساب سے جیسے نیا سال شروع ہوا اس نئے سال کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ایک موسم رکھ دیا کہ بھئی نیا سال شروع ہو رہا تو تم کچھ کمائی کر لو, سال بھر کے واسطے کچھ اسٹور کر لو اپنے پاس, اور زندگی بھر کے واسطے اسٹور ہو جاتا ہے. اگر لیلۃ القدر کسی کو مل گئی تو ایک زندگی پوری آدمی کی گویا قسمت میں اور کاؤنٹنگ میں آ گئی, 80 سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اور 15 شعبان اس مرتبہ جو ہے وہ بدھ کے دن آ رہی ہے, 4 شنبے کے دن. ایس ایس بی اے شریعہ سپروائزری بورڈ جو علماء کرام کی جماعت ہے ماشاءاللہ یہاں پر, انہوں نے بھی ایک ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور ہم لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں ایم سی سی والوں کے ساتھ کہ ان کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہاں مولانا عبداللہ سلیم صاحب ڈیسیشن لیتے ہیں تو وہاں پر بھی عالم صاحب ہی ہیں, تو اس لیے ہم بتا دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے, ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہم چاند دیکھنے کا خود اہتمام کریں, ہمارے پاس چاند کی خبر آئی تو ہم اس کا ڈیسیشن لیں گے, لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کریں. تو اس وجہ سے یہ ہم ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک بورڈ ہم نے بنایا, اس بورڈ کے تحت میں ایک بورڈ بنایا جس میں ہمارے رئیس بھائی اور ریاض الحق صاحب، قاری جنید صاحب تقویٰ کے، مولانا عبد الحلیم صاحب، ندیم بھائی، یہ پانچ سات آدمیوں کا ایک گروپ ہے جو ہر مہینے پورے سال کے 12 مہینے الحمدللہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے. تو رجب کی 29 کے اس مرتبہ چاند نظر نہیں آیا تھا، تو 30 رجب کے پورے ہوئے، اس کے حساب سے بدھ کے دن آ رہا ہے یہ شعبان، 15ویں کے شعبان آ رہی ہے، یہ بدھ کے دن آ رہی ہے. پہلے سے جو اوقات صلاۃ وغیرہ چھپ جاتے ہیں تو اس میں ایک اندازے سے ٹائم ڈال دیا جاتا ہے، تو غالباً جو اوقات نماز کا پرچہ ہوتا ہے اس میں منگل کی لکھی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی اس کی اصلاح فرما لیں. اور یہ ہے کہ یہ بدھ کے دن شام میں ہے اور اس کی اصلیت موجود ہے. بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کی اصل سے زیادہ کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم جو ہے نا ایک معتدل امت ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، درمیانی ہیں ہم. ایک اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ میں، نہ افراط میں جاتے ہیں نہ تفریط میں جاتے ہیں. جتنا ثابت ہے اتنا کرنا ہے، جتنا نہیں ہے اتنا نہیں کرنا ہے. تو شعبان کی اصل موجود ہے. 15ویں شعبان کی رات بہت محتم بشان رات ہے، عبادت کی رات ہے. اس میں تین کام تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دو حکم کی شکل میں ہیں اور ایک فعل کی شکل میں ہیں. دو میں آپ نے فرمایا ہے اور ایک کو آپ نے کیا ہے. اور سرکار کا فرمانا بھی ہمارے لیے حجت، اور سرکار کا کرنا بھی ہمارے لیے حجت، وہ بھی سنت، وہ بھی سنت. اس لیے تین کام مستحب قرار دیے گئے. ایک تو قومو لیلہا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کی رات میں تم قیام کرو، ترمذی میں، نسائی میں روایت موجود ہے. وصومو نہارہا، دوسرے یہ کہ اس کے دن میں روزہ رکھو. 15ویں شعبان کی جب رات آتی ہے تو اس کے بعد جو 15 کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، 14 کو روزہ رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اموات کے لیے، جو لوگ گزر چکے اس دنیا سے، ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، استغفار فرمایا. یہ دو کام کو تو آپ نے فرمایا ہے، اور تیسرا کام آپ نے خود کیا ہے. اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تین کام اس رات میں کرنے کے ہیں، کہ رات میں جاگو، عبادت کرو، عبادت کا اہتمام کرو. اگر اللہ نے کوئی عذر نہیں رکھا، کوئی دشواری نہیں ہے، تو روزہ بھی رکھ لو دوسرے دن، تاکہ جو پہلا دن شروع ہو رہا ہے حساب کتاب کا، وہ روزے کی حالت میں ہو جائے. اور تیسرے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا تھا، تو قبرستان میں جاؤ، میتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو. علماء نے اس کے ساتھ ایک چیز اور استنباط اور اجتہاد کر کے ایڈ کر دی ہے کہ اشارے ثواب بھی کر سکتے ہو. ایک ہے خالی استغفار، اور ایک ہے اس کے ساتھ فاتحہ وغیرہ پڑھنا، اشارے ثواب کر دینا، اس کی بھی اجازت ہے اس کے ساتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف استغفار ثابت ہے، مگر وہ چیز جو اس کے علاوہ کرنے کی ہوتی ہے وہ ناجائز نہیں ہے، اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہو. اس وجہ سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر رات تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہ ہوتی ہے، پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو میں اس کو رزق دوں. روزی مانگنے والے کو روزی دی جاتی ہے، مغفرت مانگنے والے کو مغفرت دی جاتی ہے، صحت مانگنے والے کو صحت دی جاتی ہے، عافیت مانگنے والے کو عافیت دی جاتی ہے. الا قضا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. میں ایک بزرگ کا کلام پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک روزی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ استغفار کی، مغفرت کی اتنی نہیں ہے. بخشش ہو نہ ہو لیکن روٹی مل جائے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ جو نظام کیا ہوا ہے کہ پہلے مغفرت مانگو پھر روزی مانگو، جس میں یہ بتایا کہ مغفرت روزی سے زیادہ اہم ہے. روزی بھی مانگو، وہ بھی مانگو، میں دیتا ہوں، بقیہ مغفرت مانگو کہ وہ روزی سے زیادہ اہم ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور پیاری بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ استغفار کو روزی میں بہت خاص دخل ہے. اگر کوئی آدمی استغفار کی کثرت کرے تو روزی میں برکت ہوتی ہے اس کے. استغفار کا مطلب اپنے آپ کو قصوروار مان لینا کہ اللہ میں غلطی کرنے والا ہوں، میں بڑا خراب ہوں. میں اور میں اچھا کا جو کانسیپٹ یہاں ہوتا ہے نا، بچپن سے، پری اسکول سے ایک مائنڈ دیا جاتا ہے، ایک ذہن دیا جاتا ہے، آئم فلاں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی فنگر بتا کے بتا دیں، تیرے فنگر کی وجہ سے دنیا میں کوئی فنگر نہیں ہے، تو اسپیشل پرسن ہے. سبق کو آپ دیکھیں گے تو بھی اس میں ایسے لیسن بہت سے موجود ہیں. اسے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا ہوں شاید. اور جس دن بندے کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اس وقت وہ اللہ کے نزدیک سب سے خراب ہوتا ہے. بندہ تو گناہوں کا مجموعہ ہے، بندہ تو غلطیوں کا مجموعہ ہے، بندہ تو تقصیرات کا مجموعہ ہے، بندہ تو محتاجیوں کا مجموعہ ہے، بندہ تو عدمیات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر اپنا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی صفات وجود کہاں سے لائے گا؟ وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ بس میں قصوروار ہوں، میں غلطی پر ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں کچھ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ خراب کوئی نہیں ہے، آپ سب سے اچھے ہیں، آپ سبحان ہیں، آپ پاک ہیں، آپ قدوس ہیں، آپ جبار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ کا پہاڑا پڑھو، میں کا پہاڑا چھوڑو، میں کی کہانی چھوڑو، آپ کی کہانی شروع کرو، آپ ہیں سب کچھ. اور اللہ کو یہ بولنے کا حق ہے کہ انا میں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ میں ہوں الہ. اللہ کو میں بولنے کا حق ہے، مجھے آپ کو میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ریئل مجازن اجازت ہے بعض جگہوں پر بولنے کی، لیکن حقیقتاً اجازت نہیں ہے اس بات کی، اللہ پاک اصل ہے. تو یہ ہے کہ استغفار کرنے سے روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بارشیں تمہارے اوپر خوب برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. ویجعل لکم جنات، اور تمہیں باغات عطا فرما دے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں مہیا فرما دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا ہوا تم کو، تم اللہ کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت کچھ ہے تو ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، نہ یہاں پہ پانی کی کمی ہے، نہ یہاں پہ جناب والا زمین کے اندر ذخائر کی کمی ہے، نہ اس کے اندر یہاں سے کچھ اگنے کی کمی ہے. جی نہیں، اس خیال کو نکال دو. قوم سبا والوں نے یہی خیال کیا تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا. بلدۃ طیبہ ورب غفور، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، بہترین شہر دیے ہوئے ہیں، معاف کرنے والا رب ہے. فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر ہم نے چینج کر دیا، پورا نظام بدل دیا، پھر ہم نے پھر پانیاں ختم کر دیا ان کی، پھر نہروں کا نظام برباد ہو گیا، پھر لیک کا نظام برباد ہو گیا، پھر خاردار جھاڑیوں دار درخت ان کی جگہ پر اگا دیے گئے، نہ کھانے کو کچھ رہا، نہ رہنے کو کچھ رہا. سیلاب کے سیلاب، طوفان کے طوفان، پورے کے پورے شہروں کو یہاں سے وہاں تک، علی سے لے کے وسلام تک صاف. اللہ بڑی قدرت والا ہے. وکم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها، کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے تباہ کر دی ہیں جو اپنی معیشت میں اکڑ گئی تھی، جو اپنی اکانومی میں اکڑ گئی تھی. اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے دیا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ ہمیں ویسے ہی مل گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم مستحق تھے اور یہ ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا. حالانکہ وہاں پر نیاز مندی ہونی چاہیے تھی، شکر گزاری ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے بطر کیا انہوں نے. بطر کہتے ہیں اکڑفوں کو، فراؤڈ کو. وکم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها، کتنی بستیاں ہم نے برباد کر دیں، تباہ کر دیں، جو اپنی اکانومی کے اندر اکڑ میں آ گئی تھی. فتل کا مساکن ہوں لم تسکم من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین، دیکھو ان کھنڈرات کو کہ ان میں کوئی رہنے والا تک نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم تسکم من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہو کے رہ گئے. جب سب مر جاتے ہیں تو پھر کون وارث ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہی وارث ہیں، اللہ ہی کی چیزیں، اللہ پھر وارث ہو جاتے ہیں. اسی لیے استغفار کی کثرت سے روزی میں خاص برکت ہوتی ہے، جاب محفوظ ہوتا ہے، جاب میں ترقی ہوتی ہے، دشواری کم ہوتی ہے، باس زیادہ ہیڈک نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، سہولتیں ہوتی ہیں. اور کسی کا جاب لاس ہو گیا ہے تو اللہ پاک پھر دلا دیتے ہیں، جو مل گیا اس میں تسلی کر دیتے ہیں، نئے نئے پرابلم کریٹ نہیں ہوتے. بعض مرتبہ پیسہ تو آتا ہے لیکن مسائل ایسے آتے ہیں کہ پھر جہاں کی وہاں پریشانی ہوتی ہے. استغفار کی کثرت سے ان چیزوں کا وہ ہے، اور بڑی مغفرت کا سامان ہوتا ہے. بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں لوگوں کو بخشتے ہیں. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ بکریاں بہت پالتا تھا، اور بکریاں جب زیادہ ہوں گی تو ان پر بال بھی بہت زیادہ، تو اتنی تعداد میں اللہ پاک بخش دیتے ہیں، سوائے مشرک کے اور سوائے ایسے مسلمانوں کے جن کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ ہو، ان کو روک دیا جاتا ہے. مسلمان ہے اور دل میں کینہ بھی پالتا ہے دوسرے مسلمان کا. مسلمان کو تو اللہ چاہتا ہے، جب مسلمان کو اللہ چاہتا ہے تو نے اس کی طرف سے دل میں کینہ پالا، تو جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس کو نہیں چاہتا. بات کدھر سے کدھر نکل گئی؟ جو اللہ کا محبوب ہے وہ تیرا محبوب نہیں ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ تیرا دشمن ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی خود بھی پسند کرنے کے قابل نہیں ہے. پسند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کے بخشش کو روک دو، دل اپنا صاف کرو. دنیاوی معاملات میں جو دل کی خرابیاں ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے ایسے موقع پر. اگر دین کی وجہ سے کسی سے لڑائی ہے، بد دین ہے، فاسق ہے، بدماش ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کا اعتبار الگ ہے. معاملات میں، لین دین میں، تو مہمی بعض مرتبہ خاندان میں ہو جاتی ہے، نسبی رشتوں میں ہو جاتی ہے، بھائیوں بھائیوں میں ہو جاتی ہے، سہری رشتوں میں ہو جاتی ہے، سسرالی اور دامادی رشتوں میں، بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، یہ جو معاملات ہو جاتے ہیں ان میں دل کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ دل میں برائی نہ رہے. 3 دن تک میل رہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. اس واسطے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہماری طبیعت کی اللہ پاک نے بہت رعایت فرمائی ہے، تو اجازت ہے کہ بھائی 3 دن تک میل ہے ٹھیک ہے، مگر 3 دن کے بعد صاف کرو. لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو وہ 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. اور یہاں حضور نے مسلمان کو بھائی کہا، بھائی بولنے سے ایک اندر کی شفقت اور محبت والی رگ کو پھڑکایا گیا ہے کہ وہ بھائی ہے، کہیں بھائی سے ایسا ہوا کرتا ہے، جان دو تمہارا حق دے رہا تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہا تو بھی چلو چلے گا، سمجھا لیں گے، نہیں سمجھائے گا تو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے بڑی پیاری، کہ میدان حشر میں اچانک بہت بڑے بڑے عالی شان محل نمودار ہوں گے اور خالی ہوں گے. لوگ سوچیں گے کہ یہ خالی محلات ہیں، کس کو دیے جانے والے ہیں، اتنے عالی شان، اتنے بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ محل ان لوگوں کو دیے جائیں گے کہ جن کے ذمے حقوق ہیں لوگوں کے، اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو یہ دیا جائے گا، اگر وہ اپنا حق بھائی کا چھوڑ دیں گے تو ان کو دیا جائے گا. بس اب تو کراؤڈ کا کراؤڈ آ جائے گا کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم بھائی وہاں چاہیے ہی وہ، ہم معاف کرتے ہیں. تو جو لوگ مخلص تھے دینے میں لیکن دے نہیں سکے، اللہ پاک ان کی طرف سے ایسا انتظام کریں گے، اور جو بدمالی سے نہیں دیے ان کا انتظام دوسرا ہے، وہاں اللہ کے پاس ہر چیز کا انتظام ہے. تو یہ رات جو آ رہی ہے یہ بڑی محترم رشان رات ہے، اور یہ 3 کام تو اس میں ثابت ہیں، اور کچھ کام جو ہیں وہ نہیں کرنے کے ہیں. عید منانے کی اجازت نہیں ہے، کہ بعد آپ تو آپ نہائیں دھوئیں، کپڑے پہنیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، کھائیں پیئیں، کھلائیں پلائیں لوگوں کو، یہ طریقہ نہیں ہے. عید ہمارے پاس 2 ہی ہیں. رسم نہیں کرنا چاہیے، آتش بازی نہیں کرنا چاہیے، اجتماعی کام نہیں کرنا چاہیے. انفرادی طور پر عبادت کرو، بس اجتماعی طور پر سب مل کے قبرستان کو جا رہے ہیں، سب فاتح، ایسا نہیں، اپنا اپنا جاؤ پڑھ کے آؤ، عبادت اپنے طور پہ کرو. اور ان راتوں میں جو چیزیں کرنے کو بعض مرتبہ یعنی بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اتنی رکعت پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ سنت سے نہیں ہے، یہ بزرگوں کے اپنے معمولات ہیں نفل کی حیثیت سے. کہ اگر آپ بھی نفل کی حیثیت سے کوئی اپنا معمول بنانا چاہیں تو شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، جبکہ آپ اس کو سنت نہ سمجھیں. اگر سنت سمجھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ پھر بدعت ہو جائے گی وہ چیز، لیکن سنت نہیں سمجھتے، بس ویسے ہی کہ بزرگوں کا معمول، عبادت تو کرنی ہے تو کیا کریں، آج کی رات مغفرت مانگنے کی ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھو، یاسین شریف پڑھو، اس کے بعد مغفرت مانگو. بزرگ ایسا کر چکے، نماز پڑھ کے مانگنا بھی اچھا ہے، سورہ یاسین پڑھ کے مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، یوں جوڑ بیٹھ گیا اس کا، 2 رکعت پھر نماز پڑھو، پھر سورہ یاسین پڑھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی مانگو، چونکہ اللہ نے روزی خاص طور پہ مانگنے کو فرمایا ہے. چونکہ یہ رات جو ہے یہ احکام تکوینیہ کی رات ہے، اصل میں جو مرنا، پیدا ہونا، روزی ملنا، نہیں ملنا، عزت اور بے عزتی، تندرستی اور بیماری، یہ جو چیزیں دنیاوی ان کو تکوینی چیزیں کہتے ہیں، ان کی یہ رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہر امر کی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ امر حکمت والا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ شب برات کے بارے میں ہی مفسرین فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں شب قدر کے بارے میں اور بعض کہتے ہیں شب برات کے بارے میں، لیکن مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ آیت شب برات کے بارے میں ہے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے. امور کے فیصلہ کیے جانے کی کوئی صریح روایت شب قدر کے بارے میں نہیں پائی جاتی، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ اس میں امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو یہ تائید کرتی ہے بات اس بات کی کہ یہ شب برات کے بارے میں ہی ہے، اور اس میں قرآن پاک کے نزول کا بھی ذکر ہے. تو چونکہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ شب برات میں اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کرنا ہے، پھر شب قدر میں نازل کر دیا، عرش سے لوح محفوظ سے آسمان اول کے اوپر، آسمان دنیا کے اوپر. یہ فیصلوں کی رات ہے، اور فیصلوں کے دن آدمی کو رات ہونا بھی چاہیے، منوانا بھی چاہیے اللہ پاک کو، اس لیے اس کا اہتمام ہو. اور گویا ابھی سے شروع ہو گیا رمضان کا ایک رمضان کی تیاری، رمضان والا رجحان، عبادات کی کثرت، خشوع اور خضوع، اور اللہ پاک سے توبہ تلّہ کر کے اپنے معاملات کو صحیح کرنا. من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، اپنے اور اللہ کے معاملے کو صحیح کرتے جاؤ، اللہ تمہارے اور لوگوں کے معاملات کو صحیح فرماتے جائیں گے. اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے تابع ہو جاتی ہے، مسخر ہو جاتی ہے۔ سنتیں پڑھ لیجئے، ٹائم ہی ہو گیا۔